بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام الإمام أبو العباس أحمد بن تيمية رحمه الله، شرف فضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله. جہاں پر روکی تو وہیں سے درس کا آغاز کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے کتاب کا آدھا حصہ تقریباً ہو چکا ہے، اور ابھی تک ہم بات کر رہے ہیں توحید اسماء و صفات کے تعلق سے، اللہ تعالیٰ کے پیارے نام اور صفات الکمال کا بیان. اور آج کی نشست میں شیخ الاسلام رحمہ اللہ نے قرآن مجید کی آیات سے دلائل پیش کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں سے بعض دلائل پیش کیے ہیں. اور شرح میں شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے مقدمے کے طور پر سنت کے تعلق سے چند اہم باتیں بیان کی ہیں. شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں، فصل فی سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے بیان میں سے چند اہم باتیں. سنت کا معنی لغت میں طریقے کو کہتے ہیں، طور اور طریقے کو سنت کہا جاتا ہے. اور اسی معنی کے تعلق سے اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، لَتَرْكَبُنَّ السَّنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، جسے متفق علیہ حدیث میں آیا ہے کہ یقیناً تم لوگ اپنے سے پہلے لوگوں کے راستے اور طریقوں کو اپناؤ گے. اور سنن بھی کہا جاتا ہے، سنن بھی کہا جاتا ہے، یہ فرق بھی جان لیں. سنن جمع سنت ہے، طریقے کو، راستے کو. اور سنن کلچر کو کہتے ہیں، عادات و تقالید اور کلچر کو سنن کہا جاتا ہے. اور حدیث میں دونوں معنی مراد ہیں، طور اور طریقے، ان کے جو عادات اور تقالید اور جو کلچر ہیں، خاص طور پر یہود و نصارہ کے. یعنی اگر آپ پوری حدیث دیکھ لیں، اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہاں تک کہ اگر وہ گو کی گھور میں بھی گھس جائے تو تم لوگ ان کے پیچھے چلتے چلتے گھس جاؤ گے. جحر ضب بن، جانتے ہیں ضب، جسے اردو میں گو کہتے ہیں. یہ ایسا حیوان ہے، یعنی دیکھیں مثال اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی پیاری مثال دی ہے. اور آج کے دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ مثال کیسے سخت ثابت ہو رہی ہے، اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر فرمان سچ اور حق ہے، ہمارا ایمان ہے. لیکن بعض چیزیں شاید لوگوں کو عجیب سی لگے کہ یہ کیسے ممکن ہے. جحر ایک چھوٹے سے گڑھے کو کہتے ہیں، اور کچھ جانور جو زمین کے نیچے رہتے ہیں وہ اپنا گھر ان گھوروں میں بناتے ہیں. اور ضب کی جو یہ گھر ہے، یا یہ جو گو ہے جس میں وہ رہتا ہے، یا جو گڑھا ہے، یہ اس میں دو چیزیں ہوتی ہیں، بلکہ تین اس کی عجیب سی خصوصیات ہیں. پہلے نمبر پہ تنگ ہوتا ہے، دوسرے نمبر پہ شدید ظلمت ہوتی ہے، اندھیرا ہوتا ہے، تیسرے نمبر پہ بدبودار ہوتا ہے. سبحان اللہ. یہود و نصارہ کا طور طریقے دیکھیں آپ، ان کا طور طریقوں میں آپ کو گندگی نظر آئے گی، ظلمتیں ہیں، تاریکیاں ہیں، اور ان کی فحاشی اور بدکاریاں جو ہے بدبودار ہیں. اب جو وہاں پہ رہتے ہیں اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں. سبحان اللہ. یعنی بچہ کی سالگرہ دیکھ لیں آپ، مسلمان سالگرہ مناتے ہیں نا، یہ کہاں سے آئے کلچر؟ مسلمانوں کا ہے. اگر دیکھا جائے عقل مند سمجھدار لوگ یہ سمجھتے ہیں اچھی طریقے سے، بھائی اگر بچے کی ایک سال عمر بڑی ہے، اس کی زندگی سے ایک سال کم ہوا ہے تو جشن منانا چاہیے. کیا خیال ہے آپ کی زندگی میں ایک سال کم ہو جاتے خوش ہوں گے یا روئیں گے؟ رونا چاہیے، خوش ہونا چاہیے، افسوس اس کس بات کا ہونا چاہیے کہ جو غلطیاں ہوئی ہیں ان کو سدھارا جائے. پتر موقع ملتا ہے کہ نہیں ملتا ہے؟ اور یقیناً ہماری زندگی جو ہے نا، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، آدم کی اولاد میں سے سارے کے سارے خطا کار ہیں، ہم سب سے غلطیاں ہوتی ہیں. خطا غلطی کرنے میں نہیں ہے، قباحت غلطی کرنے میں نہیں ہے، غلطی ہو جاتی ہے، بشر غلطی ہو جاتی ہے. قباحت کس چیز میں ہے؟ غلطی کرنے میں، توبہ کرنے میں ہے. یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے سب سے بہترین خطا کار کون ہے؟ اجی پہلے سوچیں ذرا کہ خطا کار میں سے بھی سب سے بہترین ہو سکتے ہیں؟ بھائی خطا کار تو گنہ گار خطا کار ہے، غلطی کر چکا ہے، گناہ کر چکا ہے، اس میں کیا بہتر لوگ ہوتے ہیں کیا؟ سبحان اللہ، کون ہیں جو توبہ کرنے والے ہیں؟ وخیر خطائین التوابون. اچھا تواب کسے کہتے ہیں؟ تائب اور تواب میں کیا فرق ہے؟ تائب ایک دفعہ توبہ کی ہے، تواب بار بار توبہ کرنے والا ہے. جب خطائیں زیادہ ہیں تو توبہ بھی زیادہ ہے، اور سب سے بہترین لوگ وہ ہیں جو توبہ کے بعد، جو خطا کرنے کے بعد توبہ کرتے ہیں. الغرض واپس آتے ہیں، اور اصطلاح میں سنت کا معنی ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا قول، فعل اور اقرار. اور بعض علماء وصف بھی بیان کرتے ہیں کہ جو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے وہ سنت، وہ یہ حدیث کے مترادف ہے. لفظ سنت حدیث کے مترادف بھی ہے اصطلاح میں. اچھا اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان قول، اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل. کوئی صحابی کہتا ہے میں نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز شروع کرتے وقت دونوں اپنے ہاتھ کندھے تک اٹھائے ہیں. یہ کون سی حدیث ہے؟ کون سی سنت ہے؟ فعلی ہے. صحابی نے دیکھا ہے اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی فعل کو اور اسے بیان کیا ہے. اقرار، اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کسی صحابی کا کوئی قول یا کوئی فعل دیکھا ہے، کوئی قول سنا ہے یا کوئی فعل دیکھا ہے اور اس پر خاموشی اختیار کی ہے، اسے کہتے ہیں سنت یا حدیث. وہ حدیث یا وہ سنت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقرار کی بنیاد پر قائم ہے. اور وصف میں جس حدیث میں یہ آیا ہو کہ اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک کیسا تھا، آنکھیں مبارک کیسے تھیں، کوئی وصف اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا، اخلاق کیسے تھے اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے، یہ سارے کے سارے کون سی احادیث ہیں، یہ کون سی سنت ہے؟ یہ وصف کی اعتبار یا وصف کی بنیاد پر سنت. اچھا یہ جو اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا قول، فعل یا اقرار ہے، یا جو سنت کے جو یہ معنی ہے، یہ واجب اور مستحب کو مشتمل ہے. شیخ صاحب فرماتے ہیں کیونکہ حکم ہوگا، قول میں حکم ہے، اور حکم یا تو واجب کے لیے ہوتا ہے وجوب کے لیے یا استحباب کے لیے. اور سنت کے تعلق سے جو اگلی اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ سنت جو ہے وہ مصادر التشریع میں سے دوسرا مصدر ہے، یعنی جو سورس ہے، جو اساس ہے، جو بنیاد ہے شریعت کی، سنت دوسری اساس ہے. اور دوسرے سے مراد شیخ صاحب یہ فرماتے ہیں نمبر کے اعتبار سے، ترتیب کے اعتبار سے نہیں ہے. کیا مطلب ہے؟ بھائی نمبر کے اعتبار سے جو پہلا مصدر ہے شریعت کا وہ ہے قرآن مجید، اللہ تعالیٰ کے پاک کلام. جب پہلا کہ پھر دو پہلے تو نہیں ہو سکتے نا، پھر دوسرا دوسرا ہونا چاہیے نا. نمبر کے اعتبار سے دوسرا مصدر کیا ہے شریعت کا؟ سنت رسول علیہ الصلاۃ والسلام. تو نمبر کے اعتبار سے دوسرا، ترتیب کے اعتبار سے دوسرا نہیں ہے. کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ جو منزلت ہے اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی، جب وہ بشرطے کہ صحیح ثابت ہو جائے، تو اس کی منزلت قرآن مجید کے برابر کی ہے، حیثیت قرآن مجید کے برابر کی ہے. لیکن فرق یہ ہے کہ قرآن مجید کے تعلق سے جب کوئی شخص اس میں سے کوئی مسئلہ نکالنا چاہتا ہے یا دیکھنا چاہتا ہے یا اسے حجت بیان کے طور پر بیان کرنا چاہتا ہے، تو پھر وہ ایک چیز کو دیکھنا پڑے گا صرف، اور وہ ہے کہ کیا یہ جو آیت ہے یہ اس حکم کے مطابق ہے کہ نہیں, اس پہ دلالت کرتی ہے کہ نہیں کرتی. صحت الدلالہ علی الحکم اسے کہتے ہیں. نماز کا کیا حکم ہے؟ فرض ہے. دلیل واقیم الصلاۃ, کیا اس آیت میں واقیم الصلاۃ میں کیا نماز کی فرض پر دلالت ہے کہ نہیں ہے؟ کہاں پہ دلالت ہے؟ واقیم فعل امر ہے ہر مخاطب کے لیے کہ تم نماز قائم کرو, واقیم الصلاۃ. اور فعل امر عربی زبان میں وجوب کے لیے ہوتا ہے, فرض کے لیے ہوتا ہے. کوئی شخص یہ کہے کہ نماز فرض ہے, اس کی دلیل ہے وآت الزکاۃ, صحیح ہے. آت الزکاۃ کیا ہے؟ قرآن کی آیت کا حصہ ہے کہ نہیں؟ لیکن دلالت ہے اس میں, اس حصے میں نماز کے تعلق سے کوئی بات ہو رہی ہے؟ نہیں ہے نا. تو اس مطلب کیا ہے کہ صحت الدلالہ الحکم نہیں ہے, کہ حکم جو ہم بیان کر رہے ہیں کہ نماز فرض ہے اس کی دلالت اس آیت میں موجود ہو تب مانا جائے گا کہ یہ آیت دلیل ہے اس حکم کی, واضح ہے. تو قرآن مجید کے تعلق ہم ایک چیز دیکھتے ہیں صرف, کیا دیکھتے ہیں؟ کیا یہ آیت اس حکم پر دلالت کرتی ہے کہ نہیں, اس آیت میں اس حکم کے تعلق کو کوئی پیغام ہے کہ نہیں ہے, اور کیا یہ پیغام اس حکم کے مطابق ہے کہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. پھر شیخ صاحب فرماتے ہیں اور جو سنت میں دیکھتا ہے اس کو دو چیز کو ضرورت پڑتی ہے. نمبر ایک, کیا یہ سنت اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت صحیح ہے یا نہیں ہے, اور دوسری چیز کون سی ہونی چاہیے, کیا یہ حدیث یا یہ سنت جو ہے اس حکم پر دلالت کرتی ہے کہ نہیں کرتی ہے, جسے قرآن مجید کے تعلق سے انہوں نے بیان کیا ہے. قرآن مجید کے تعلق سے ہم سنت کیوں نہیں دیکھتے؟ کیونکہ متواتر ہے, اور جو چیز متواتر ہو جائے وہ یقینی ہو جاتی ہے, اس میں شک کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی. اس لیے قرآن مجید کا اللہ تعالیٰ نے خود ذمہ لیا ہے, اور تواتر سے قرآن مجید کئی صدیوں سے, یعنی یوم اول سے لے کے آج تک جب سے وحی نازل ہوئی ہے آج تک اور تا قیامت رہے گا کہ قرآن مجید تواتر سے موجود ہے, اور وہ قرآن مجید کی ہر آیت, ہر جو لفظ ہے, ہر حرف جو ہے وہ حق اور سچ ہے, اللہ تعالیٰ کے پاک کلام ہے. لیکن جو سنت یا احادیث اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ہیں وہ سارے کے سارے متواتر نہیں ہیں, اس لیے یہاں پہ شک کی نسبت کی صحت, کیا یہ صحت, کیا یہ فرمان, کیا یہ قول, کیا یہ فعل, کیا یہ اقرار, کیا یہ وصف یقیناً اللہ تعالیٰ کے پیار پہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ نہیں ہے, یہ دیکھنا پڑے گا. اور اس پر ایک پورا علم قائم ہے, علم الحدیث, علم الدراوۃ, علم الروایہ, سند کو دیکھنا, اس کی جانچ پڑتال کرنا, اس کے راویوں کو دیکھنا کیا یہ سارے ثقات ہیں کہ نہیں ہیں. اور ثقہ راوی کسے کہتے ہیں؟ جو عدل ہو, متقی پرہیزگار ہو, جس کا تام الضبط ہو, یعنی حافظہ چوٹی کا ہو. جس راوی میں یہ دو چیزیں پائی جائیں وہ راوی ثقہ ہوتا ہے, اور ثقہ راوی کی جو دلیل ہوتی ہے یا جو روایت ہوتی ہے وہ صحیح مانی جاتی ہے. اور پوری سند میں ثقات روات ہونے چاہیے. اگر کوئی راوی مجہول ہے, اگر کوئی راوی جو ہے اس میں کوئی حافظے میں کوئی خرابی ہے, یا وہ ثقہ نہیں ہے, یا وہ عدل نہیں ہے, تو اس کی روایت قبول نہیں کی جاتی. یعنی عجب دیکھیں آپ, مجہول کسے کہتے ہیں؟ ایک راوی ہے جو عدل بھی ہے, اس کا حافظہ بھی ٹھیک ہے, لیکن اس سے کسی نے روایت نہیں کیا ہے, اس کے بارے میں کوئی جانتا نہیں ہے, اس کا استاد شاگرد کون ہے, کس سے نے روایت کی ہے, تو کہتے ہیں مجہور راوی ہے, کوئی نہیں اس کو, یعنی اس کا جو حالت ہے اصل میں مجہول ہے, نہیں جانتے ہم کون ہے یہ. اچھا راوی کا نام نہیں ہے, فلان نے فلان سے, لیکن بندہ جو ہے اس کا نام نہیں جانتے ہم کون ہے, تو ضعیف قرار دی جائے گی. تو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تک جب جو جتنے بھی سند میں یہ لوگ ہیں, یعنی مصنف سے لے کے, یعنی امام بخاری کی مثال دیکھ لیں آپ, مصنف سے لے کے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تک جو روات ہیں, صحابہ سارے کے سارے ثقات ہیں, تو صحابہ کے علاوہ جتنے بھی راوی ہیں مصنف سے لے کے تابعی تک جو صحابی سے روایت کرتا ہے, ان سب کو ثقات ہونا چاہیے, سب کے بارے میں دیکھا جائے گا. اور ایک اور علم قائب ہوا پھر اس کی بنیاد پر, علم جرح التعدیل, سبحان اللہ. تو دیکھیں اس سنت کے ساتھ کتنے علوم جڑے ہوئے ہیں. یہ سب کس لیے محنت کی جا رہی ہے؟ تاکہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو محفوظ کیا جائے, جو شریعت کا سورس اور مأخذ اور اساس کا دوسرا طریقہ ہے, قرآن مجید کے ساتھ. قرآن مجید کے بعد نمبر میں وہ کریم مجید کے ساتھ جو ہے وہ حیثیت میں. اچھا, ہم یہ کیوں کہتے ہیں کہ سنت جو ہے قرآن مجید کے برابر کی حیثیت رکھتی ہے, حیثیت کے اعتبار سے؟ کیونکہ سنت وحی ہے. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى, قرآن مجید وحی ہے, سنت بھی وحی ہے, بشرطیہ کہ یہ صحیح ثابت ہونا چاہیے کہ یہ واقعی سنت ہے, یہ لوگوں نے اپنی طرف سے کچھ نہیں گھڑا, یہ لوگوں نے کچھ اس میں شامل نہیں کیا, یہ لوگوں نے کچھ کمی نہیں کی, کچھ زیادتی نہیں کی. اور اس پر پورا جیسے عرض کیا ہے, پورا یہ جو علم الحدیث ہے اس میں یہ ساری چیزیں شامل ہیں, اور علماء اس علم پر زندگی وقف کر دیے. دیکھیں امام بخاری کو دیکھ لیں اور دیگر علماء محدثین کو دیکھ لیں, ان کی زندگی کا کیسے گزری ہے اسی علم, علم الحدیث اور حدیث کی حفاظت میں ساری زندگی گزری ہے. شیخ عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں, سنت جب صحیح ثابت ہو جائے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے, تو اس کی جو منزلت ہے اور حیثیت قرآن مجید کے برابر ہے. کس چیز میں؟ فی تصدیق الخبر والعمل بالحکم. خبر ہے تو تصدیق کی جائے گی, اور حکم ہے تو اس پہ تعمیل کی جائے گی. اور حکم کے دو حصے ہیں, یا تو امر ہوگا جس کی تعمیل کرنی چاہیے, یا نہیں ہوگا جسے اجتناب کرنا چاہیے. جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے, وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ إِلَى آخِرِ آيَةِ سُورَةِ النِّسَاءِ آیت 113 میں. اور اللہ تعالیٰ نے آپ پر, یعنی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر کتاب اور حکمت کو نازل فرمایا ہے. کتاب قرآن مجید اور حکمت سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اور اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے, جیسا کہ مسلم احمد ابو داؤد الترمذی میں اور ابن ماجہ میں روایت موجود ہے, اور صحیح سند کے ساتھ علامہ البانی نے بھی صحیح کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے, میں تمہیں اس کے شخص کو ایسا نہ دیکھوں جو اپنے تخت پر بیٹھو, گدی پر بیٹھو, ٹیک لگا کر بیٹھا ہو, پھر میرے طرف سے کوئی حکم پہنچے اسے اور وہ یہ کہے کہ ہم تو نہیں جانتے, ہم تو صرف جو اللہ تعالیٰ کتاب میں پائیں گے اس کی اتباع کریں گے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, یقینا مجھے قرآن مجید اور اس جیسے دیا گیا ہے. اس جیسا کیا ہے؟ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم. پھر شیخ صاحب فرماتے ہیں, شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ, اس لیے جو صحیح قول ہے کہ قرآن مجید کو سنت سے منسوخ کیا جاتا ہے, بشرط ہے کہ صحیح ثابت ہو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یہ قول صحیح ہے اور یہ جائز ہے عقلاً و شرعاً, لیکن اس کی کوئی مستقیم مثال نہیں ہے. کیا مطلب اس جملے کا؟ قرآن مجید کی آیت کو دوسری آیت منسوخ کر دیتی ہے. اس کی کئی مثالیں قرآن مجید میں, شراب پہلے حلال تھی پھر شراب حرام ہوئی ہے, اس کی حرمت بتدریج آئی ہے, تو قرآن مجید کی ایک آیت کو دوسری آیت منسوخ کر دیتی ہے. لیکن سوال یہ ہے, وہ سنت بھی ایک دوسری حدیث کو منسوخ کر دیتی ہے. اچھا, کیا قرآن مجید کی آیت وہ حدیث منسوخ کر سکتی ہے؟ اس میں علماء کا اختلاف ہے. بعض کہتے ہیں کہ نہیں کر سکتی, اور بعض کہتے ہیں کہ کر سکتی ہے. تو شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں, ولہذا کان القول الصحیح ان القرآن ینسخ بالسنۃ, اس لیے جو صحیح قول ہے, جو راجح قول ہے اس اختلاف کے مسئلے میں, کہ قرآن مجید کو جو ہے وہ سنت منسوخ کر دیتی ہے, بشرط کہ اذا صحت عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اذا شرط یہ ہے, بشرط کہ اگر صحیح ثابت ہو جائے اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے. بتاتا ہوں ابھی, اور ورنہ ذلک جائز عقلا و شرعا, اور یہ جائز ہے عقلا و شرعا. وہ کیسے؟ شرعا کیسے؟ جب حیثیت دونوں کی برابر ہے تو پھر کیوں منسوخ نہیں کر سکتی؟ جب قرآن کی آیت وحی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے, اور حدیث بھی وحی اللہ تعالیٰ کی طرف سے, تو پھر کیوں نہیں منسوخ ہو سکتی؟ تو شرعاً تو اچھا عقلاً کیوں نہیں؟ جب ہم کہتے ہیں کہ دونوں کی حیثیت برابر ہے، حیثیت برابر ہے، نمبر دوسرا ہے حدیث کا، لیکن حیثیت تو برابر ہے، تو عقلاً کیوں؟ جب ایک چیز شرعاً ثابت ہوگی تو عقل اس کی کیسے نفی کر سکتا ہے؟ تو عقل و شرعاً جائز ہے. اچھا، شیخ صاحب فرماتے ہیں لیکن اس کی کوئی مستقیم مثال نہیں ہے. اچھا، اس میں علماء کا اختلاف. اچھا، کوئی کہتے ہیں فرضی مسئلہ ہے، کوئی اس کی مثال نہیں ہے. کچھ علماء کہتے ہیں کہ اس کی مثال ہے. اور شیخ علامہ محمد امین الشنقیطی رحمہ اللہ، صاحب اضواء البیان کے مصنف جو ہیں، جو شیخ العثیمین کے بھی استاد ہیں، وہ مثال بیان کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں قرآن مجید میں آیا ہے، محرمات کون سی ہے؟ المیت، دم المسفوح، بردار جانور، بہتا ہوا خون، خنزیر کا گوشت جو ہے، اور جسے اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کے لیے ذبح کیا جائے. تو یہ چار چیزیں ہیں جو مخصوص کی گئی ہیں. اور سنت بھی کیا آیا ہے کہ اس کے علاوہ کوئی اور ہے؟ الحمر الاہلیہ، الحمر الاہلیہ جو گھریلو گدے ہیں، خیبر کے موقع پر، جنگ خیبر کے موقع پر اللہ تعالیٰ کے پیارے صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ حرام قرار دیا. یہاں تک کہ کچھ صحابہ جنگ کا موقع تو پکا رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ کے پیارے صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ حکم دیا اور یہ حدیث سنی تو سب جو پکا رہا تھا سب کو ضائع کر دیا، گرا دیا، ان میں سے کسی نے کچھ کھایا نہیں ہے. تو اس سے وہ حکم جو ہے، جو اس میں صرف تخصیص ہے ان چار چیزوں کی، وہ حکم منسوخ ہو کر سنت سے اور چیزیں بھی شامل کی گئی ہیں جو حرام ہے. تو علماء کہتے ہیں کہ یہ حکم جو ہے وہ صرف اور صرف اس میں آیا ہے. انما، ٹھیک ہے نا، تو انما تو جو حکم منسوخ ہو گیا، وہ باقی چیزیں تو رہی ہیں، وہ چار چیزیں تو ہیں، لیکن انما جو ہے، جو صرف جو خصوصیت تھی اس کی نسخ ہو گئی، کہ صرف یہ چیز نہیں ہے، ان چیزوں کے اور چیزیں بھی شامل ہیں. اسے شیخ صاحب نے کیوں کہ مستقیم نہیں ہے؟ مثال مستقیم کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ حکم تو موجود ہے، یعنی وہ چیزیں تو موجود ہیں، نسخ میں تو ساری ختم ہو جاتی ہے نا. لیکن بعض علماء، اس میں کہ بعض علماء کہتے ہیں کہ اس کی مثال ہے، اور یہ مثال ہے کہ حکم جو ہے انما سے ہے، کہ صرف اور صرف یہ چیزیں حرام ہیں. یعنی اس سے کیا مطلب ہے؟ باقی سب کچھ حلال ہے، واضح ہے. اور جب حدیث میں جو گدھے تھے، گھریلو گدھے، وہ بھی حرام کر دیے گئے ہیں، قرآن کی آیت میں کیا دلالت ہے؟ ان چار کے علاوہ باقی حلال ہے، ٹھیک ہے. اچھا، یہ جو گدھے ہیں حمر الاہلیہ حلال تھے، کیسے حرام ہوئے ہیں؟ اس آیت میں ہے، حکم کہاں سے آیا پھر؟ آیت میں تو اس کو تخصیص کر دیا گیا ہے انما سے، اس کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں ہے. تو انما جو ہے نا، یہ اس کی نسخ کی گئی ہے، اور باقی حکم جو وہ چیز، چار چیزیں باقی رہی، اس کے ساتھ اور چیزیں بھی شامل کر دی گئی ہیں. الغرض، شیخ حسین بن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں سنت کے تعلق سے، فالسنة تفسر القرآن وتبينه وتدل عليه وتعبر عنه. اسے انڈر لائن کریں، چار چیزیں ہیں. سنت کا تعلق قرآن مجید سے ان چار چیزوں پر قائم ہے. نمبر ایک، تفسر القرآن، سنت تفسیر کرتی ہے قرآن مجید کی. سب سے بہترین تفسیر قرآن مجید کی قرآن مجید خود ہے، یہ قاعدہ یاد رکھیں. قرآن مجید کی تفسیر کے تعلق سے جب ہم بات کرتے ہیں، وہ تفسیر کا معنی ہے معنی کی وضاحت، آسان لفظوں میں تفسیر کہتے ہیں. تو سب سے عظیم اور سب سے بڑی تفسیر قرآن مجید کی قرآن مجید خود ہے. پھر قرآن مجید کی تفسیر اللہ تعالیٰ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے، اس کے بعد صحابہ کے اقوال اور سلف کے اقوال سے، اس کے بعد عربی لغت کے اعتبار سے. تو یہ چار چیزیں ہیں جن سے تفسیر قرآن بیان کی جاتی ہیں. اچھا، تفسیر قرآن یعنی جو معنی مراد ہے اس کی وضاحت کرنا، جیسا کہ ابھی چند مثالیں دیکھیں کہ سنت جو ہے وہ بہترین تفسیر ہے قرآن مجید کی. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے سورۃ یونس آیت نمبر 26 میں، للذین احسنوا الحسنى وزیادة، جن لوگوں نے احسان کیا ہے، احسنوا پرفیکٹ زندگی گزاری ہے اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں, اس احسان کے تحت. احسان فی عبادت اللہ والاحسان الى خلق اللہ, ہمیشہ جب احسان کی بات آتی ہے تو دو چیزیں یاد رکھیں, صرف عبادت میں احسان کافی نہیں ہے, عبادت میں احسان کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کے بندوں کے ساتھ بھی احسان کرنا ہے. اگر آپ کے اخلاق بگڑے ہوئے ہیں, اگر آپ قطع رحمی کرتے ہیں, اگر آپ والدین کی نافرمانی کرتے ہیں, ان کے سامنے اف تک بھی کہتے ہیں, اگرچہ بڑے عبادت گزار ہیں, تہجد گزار ہیں اور بڑے روزے رکھنے والے ہیں, نوافل عبادت میں اللہ کے قرب حاصل کرنے والے ہیں, تو آپ عبادت میں احسان کر رہے ہوں گے لیکن آپ حقیقت میں احسان کرنے والے نہیں ہیں, کیونکہ دو چیزیں لازم اور ملزوم ہیں. اگر واقعی آپ اچھے عبادت گزار ہیں اور اللہ کی عبادت میں احسان کے درجے پر فائز ہیں, تو یقیناً آپ کے اخلاق بھی ایسے ہونے چاہیے, آپ کا کردار بھی ایسا ہونا چاہیے, آپ کی صلہ رحمی آپ کی پہچان ہونی چاہیے, والدین کے حسن سلوک کی آپ کی پہچان ہونی چاہیے, پھر پتہ چلتا ہے. تو احسن سے مراد کیا ہے؟ دو جملے ہیں, الاحسان فی عبادت اللہ والاحسان الى عباد اللہ. پتہ ہے؟ وہ آسان ہے نا. اچھا, للذین احسن الحسن, الحسن سے مراد جنت ہے, اسے حسن بھی کہا گیا ہے. اچھا, وزیادہ, زیادہ سے کیا مراد ہے؟ شیخ صاحب فرماتے ہیں, شیخ عثیم رحمہ اللہ, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے الحسنہ تو جنت ہے, لیکن زیادہ سے مراد جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر کہ وہ اللہ تعالیٰ کا دیدار ہے, کہ قیامت کے دن مومن جو ہے جنت میں جب حسنہ میں داخل ہوں گے, جنت میں داخل ہوں گے, تو جو زیادہ ہے حسنہ کے ساتھ وہ ہے اللہ تعالیٰ کا دیدار. دوسری مثال سورۃ الانفال آیت نمبر 60 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَأَعِدُّ لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ إِلَى آخِرِ الْآيَةِ, اور تیار کرو ان کے لیے یعنی مخالفین کے لیے, کافروں کے لیے, مَا اسْتَطَعْتُم, تو استطاعت کے مطابق, مِّن قُوَّةٍ, قوت میں سے. قوت سے کیا مراد ہے؟ عام لفظوں میں طاقت ہے جو آپ دشمن کے لیے استعمال کرتے ہیں, لیکن حدیث میں آیا ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے الا عند القوة الرمي, الا عند القوة الرمي, کہ قوت سے مراد مارنا ہے, اور اس میں سے مراد تیر اندازی ہے, کہ تیر اندازی جو ہے اسے یہ مراد ہے. تو حدیث نے, سنت نے تفسیر کی ہے اس لفظ کی, قوت کی. اچھا, کیا وہ صرف تیر اندازی کی حد تک ہے؟ یہ ہر وہ چیز جو دور سے مارے جائے دشمن کو. اس زمانے میں کیا چیز تھی جو, دیکھیں, یا تو تلوار تھی یا نیزہ تھا اور یا تیر تھے نا, اور کیا تھا مارنے کے لیے, لڑنے کے لیے؟ پتھر. تلوار سے پتھر کیا کرتا ہے؟ عام طور پہ پتھر جو ہے وہ ایک جو تب اس وقت ہوتے جب کوئی ہتھیار باقی نہیں رہتا. اب آپ کے پاس تیر بھی, پتھر بھی, کیا ماریں گے آپ؟ تیر استعمال ہوگا نا, تو اسے پتھر اس میں عام طور پہ آتا نہیں ہے. وہ جب جنگ کی جاتی ہے تو پھر پورے تیاری کے ساتھ کی جاتی ہے, پتھر جب نہیں لے جاتے, اسے پورے تیاری کی جاتی ہے اور اعداد کے لیے, دشمن کے لیے. اس لیے آیت میں کیا ہے, وہ اعد لہم, تیاری کر کے جاؤ اگر کرنی ہے جنگ, تو اگر اس کی استطاعت نہیں تو پھر جنگ مت کرو. بات یہ نہیں کہ مجھے جنت چاہیے, جنت ایسے نہیں ملتی کہ کود پڑو میدان جنگ میں, ایسے نہیں ہوتا, تیاری کر کے کی جاتی ہے. اور آپ دیکھ لیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے ہمیشہ جنگ کی تیاری کر کے جنگ کرتے تھے. اچھا, اس میں پسٹل شامل ہے کہ نہیں, دور سے مارا جاتا ہے, کلاشنکوف شامل ہے کہ نہیں, توپ شامل ہے کہ نہیں, F-16 جہاز شامل ہے کہ نہیں؟ اب حدیث میں کہاں ہے, قرآن مجید میں کہاں ہے حدیث میں؟ حدیث میں ایک مطلق لفظ ہے, عام ہے, الرمی. اس وقت رمی کسے کہتے تھے؟ تیر اندازوں کہتے تھے. آج کے دور میں کسے کہتے ہیں؟ ہر وہ چیز جو دشمن کو نقصان پہنچے دور سے مار کے. میزائل اس میں شامل ہے کہ نہیں؟ سب سے بڑی پاور یہی سمجھ جاتی ہے نا آج, ٹھیک ہے نا؟ سبحان اللہ. تو قرآن مجید نے کہ یہ بھی کہ میزائل تیار کر کے رکھو, ہے قرآن مجید میں نہیں ہے؟ تو میں کہہ کیا رہا ہوں یار صبح سے, یہی آیت ہے. وہ عید المستطاعت من قوۃ, اگر آپ کی استطاعت ہے میزائل ٹیکنالوجی بنانے کی تو بناؤ. کس نے کہا ہے تمہیں بناؤ؟ اللہ نے فرمایا کہ نہیں؟ اچھا عہد و فعل امر ہے کہ نہیں؟ استطاعت تیار کرو دشمن دشمن کے خلاف. اچھا یہ تو تھی پہلی بات سنت کی قرآن مجید کی تعلق سے تفسیر, اس کے اور کئی بھی اور مثالیں ہیں. دوسری یہ وتبینہ, سنت قرآن مجید کی بہترین بیان کرتا ہے. تفسیر و بیان میں کیا فرق ہے؟ تفسیر و تبین میں کیا فرق ہے؟ تھوڑا سا فرق ہے. فرق یہ ہے کہ جو مجمل ہے جس کی مزید وضاحت کی ضرورت ہے اس کی بیان کی جاتی ہے, اس کی تفصیل مزید اس سے کیا معنی مراد ہے وہ بیان کیا جاتا ہے. یعنی بعض ایسے آیات قرآن مجید میں جو مجمل ہیں جن میں ایکسٹرا انفارمیشن کی ضرورت ہے, وہ کہاں سے ملے گی, کہاں سے دیکھیں گے؟ عقل استعمال کریں گے, ہو سکتا ہے, لیکن اس کی نفی کی گئی ہے. کیونکہ ایسی چیز جب حکم اللہ تعالیٰ کی طرف سے آ جائے قرآن اور سنت میں, پھر عقل کو آگے نہیں کیا جاتا, عقل کو پیچھے رکھا جاتا ہے سمجھنے کے لیے, صحیح سمجھ کر عمل کرنے کے لیے. تو یہ ذمہ بھی اللہ تعالیٰ نے خود لیا ہے. جو مجمل ہے قرآن مجید میں اس کی تفصیل حدیث میں آئی, سنت میں آئی. اس کی مثال وَأَقِيمُ الصَّلَاةَ, اللہ تعالیٰ حکم دیا ہے نماز کی اقامت کا. تو سوال ہے کہ نماز قائم کیسے کرے؟ دیکھیے صلو نہیں ہے, صلو کے کیا معنی ہے؟ نماز پڑھو. وَأَقِيمُ الصَّلَاةَ, نماز قائم کرو. ہمیں نماز پڑھنی ہے, نماز قائم کرنی ہے؟ عقل کے اعتبار سے تو پڑھنی ہے, شرع کے اعتبار سے نماز قائم کرنی ہے. دونوں میں فرق ہونا چاہیے نا. کیا فرق ہے؟ صرف نماز پڑھ اپنے مرضی سے پڑھ لو, نماز پڑھ لی ہے, ایسا ہے نا. اچھا وأقیم الصلاۃ, نماز قائم کرو, آپ کی مرضی نہیں چلے گی, میری مرضی نہیں چلے گی. کس کی مرضی سے پڑھو؟ اللہ تعالیٰ کی مرضی سے پڑھو. لیکن قرآن مجید میں تو ہے نہیں, کیسے پڑھو؟ ہے قرآن مجید میں, قرآن مجید میں ہے کہ آپ نے پہلے رفع دین کرنا ہے, یا پہلے تکبیر پڑھنی ہے, پھر رکوع کرنا ہے, پھر سر اٹھانا ہے, پھر سجدہ کرنا ہے, پھر بیٹھنا ہے, پھر سجدہ کرنا ہے, پھر اٹھنا ہے. فجر کی دو رکعت ہے, ظہر کی چار رکعت ہے, عصر کی چار رکعت ہے, مغرب کی تین رکعت ہے, عشاء کی چار رکعت ہے. سنتیں بھی ہوتی ہیں, کچھ فرض سے پہلے, کچھ فرض کے بعد. ہے یہ قرآن مجید میں ہے. ایک دن میں پانچ نمازیں ہیں, اس کی تفصیل ہے کہ کس نماز میں کیسا ہے. مجمل تو ہے, مجمل بتا رہا ہوں, ہے اشارے ہیں, لیکن تفصیل اس ترتیب سے نماز ہے. پھر سلام, نماز کی ابتدا تکبیر سے ہوتی ہے, اس کے اختتام سلام سے ہوتا ہے. یہ قرآن مجید میں ہے. تو پھر ہم نماز جو پڑھتے ہیں وہ اقیم الصلاۃ پہ عمل کرتے ہیں, یقیناً عمل کرتے ہیں. ہم نماز جو پڑھے اپنی مرضی سے پڑھتے ہیں. فجر کتنی رکعت پڑھی ہے نماز؟ دو. اپنی مرضی سے پڑھی ہے. اقامۃ الصلاۃ ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ لیکن اپنی مرضی سے ہوئی, اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوئی, اللہ تعالیٰ کی مرضی سے ہوئی ہے اقامۃ الصلاۃ ہوئی ہے. یہ ہمیں کہاں سے ہمیں ملا ہے, کہاں سے ہم نے سیکھا ہے کہ فجر کی دو رکعت ہم نے پڑھنی ہے, جس کی تفصیل قرآن مجید میں نہیں ہے؟ کہاں سے؟ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے. تو یہاں پہ سنت نے نماز میں بیان کیا ہے قرآن مجید کے اس لفظ کو, مزید وضاحت کی ہے, تفصیل بیان کی ہے. وَأَقِيمُ الصَّلَاةَ, چھوٹے جملے ہیں, دو لفظ, وَأَقِيمُ الصَّلَاةَ. اور اس کی تفصیل دیکھیں, کتاب الصلاۃ, احادیث کی کتابوں میں جو سب سے بڑی کتاب, سب سے بڑا چیپٹر سمجھا جاتا ہے تقریباً, پتہ ہے احادیث کی فقہ کی کتابوں میں, اور احادیث کے فقہ کے باب میں دیکھیں کتاب الصلاۃ, اور حدیث کی کتابوں میں بھی دیکھیں کتاب الصلاۃ. یہ سارے کتاب الصلاۃ کیا ہے؟ وَأَقِيمُ الصَّلَاةَ کا کیا ہے؟ تفصیلی بیان ہے, جس کو ایک لفظ میں شخص وَتُبَيِّنُهُ بیان کرتی ہے. اسی طریقے سے وَآتُ الزَّكَاةَ, زکوٰۃ کے احکام اور مسائل, پورا چیپٹر ہے حدیث کی کتاب و فقہ کی کتابوں میں. یہ کس مجمل قرآن مجید کی مجمل بیان کی تفصیل ہے, وَآتُ الزَّكَاةَ. سبحان اللہ, دیکھیں سنت کی اہمیت کتنی بڑی ہے. اگر یہ ہم احادیث کو چھوڑ کر نماز پڑھنا چاہیں, جیسے کہ یہ پرویزی لوگ کہتے ہیں, مرکلین حدیث, پڑھ سکتے ہیں؟ کیسے پڑھیں گے؟ کوئی طریقہ ہے مجھے بتائیں, کوئی اور طریقہ ہے حدیث کے علاوہ نماز پڑھنے کا مجھے بتائیں. وہ کہتے ہیں ہم قرآن مجید کے مطابق پڑھنا چاہتے ہیں, پڑھ کے دکھائیں. پڑھ سکتے ہیں؟ کوئی شخص ایک رکعت پڑھنا چاہتا ہے فجر کی, کوئی دو پڑھنا چاہتا ہے, کوئی تین پڑھنا چاہتا ہے, کوئی چار پڑھنا چاہتا ہے, کوئی بیٹھ کے پڑھنا چاہتا ہے, کوئی کھڑے ہو کے پڑھنا چاہتا ہے, کوئی لیٹ کے پڑھنا چاہتا ہے, کوئی روک سکتا ہے اسے؟ وہ تو اقیم الصلاۃ ہو گئی میں نے کر لیا, وہ اقیم الصلاۃ لذکری, کہ میں نے ذکر کر لیا دل میں نماز پڑھ لی ہے, کہے گا کہ نہیں کہہ سکتا؟ پھر تو حل کہاں, ہم کیسے جڑ سکتے ہیں؟ سنت ہمیں جوڑتی ہے, اور یہی سبحان اللہ حکمت اللہ تعالیٰ کی کہ بعض ایسے احکام ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں سنت کے حوالے کیے کہ تم جاؤ سنت کی طرف, اور کوئی اور راستہ تمہارے پاس نہیں ہے. اگر نہیں جاؤ گے تو پھر انتشار ہوگا, تفرقہ ہوگا, پھر ہر بندہ اپنی عقل استعمال کرے گا نا. نماز تو پڑھنی ہے, اللہ کا حکم ہے, اتفاق ہے. پرویز بھی نماز پڑھتے کہ نہیں پڑھتے؟ پڑھتے کہ نہیں پڑھتے؟ وہ بھی پڑھتے ہیں. مزے کی بات ہے, پڑھتے کیسے ہیں؟ فجر کی چار رکعت پڑھتے ہیں, دو پڑھتے ہیں یا تین پڑھتے ہیں؟ جی کتنی پڑھتے ہیں؟ دو پڑھتے ہیں. پکی بات ہے؟ کس نے کبھی دیکھا کسی منکر حدیث میں, کسی کو بھی جو منکر حدیث ہے, فجر کی تین رکعتیں پڑھتے ہوئے یا ایک پڑھتے ہوئے یا چار پڑھتے ہوئے؟ دو پڑھتے ہیں نا. تو یقین اب فعل سے کیا ثابت کرتے ہیں؟ زبان سے انکار کرتے ہیں, اگر فعل سے کوئی اور راستہ نہیں ہے, ان کو دو پڑھنی ہی پڑے گی فجر کی نماز. اچھا, زکوٰۃ کی مثال میں نے دی ہے, اگر آپ حدیث کو نکال دیں, زکوٰۃ دیں, مستحق کون ہے, کس مال میں زکوٰۃ ہے, کس میں نہیں ہے, کتنے مقدار ہوگی, دے سکتے ہیں؟ بتائیں مجھے. میں ارکان اسلام کی بات کر رہا ہوں, ابھی میں نے دوسرے مسائل چھوڑ دیں. آپ سب سے پہلے رکن کلمہ شہادت کے بعد دوسرا رکن کیا ہے؟ نماز کا ہے. ابھی طہارت کے مسائل ہیں, وہ اس میں بھی چھوڑ دیں آپ, ٹھیک ہے نا. وضو کیسے کریں گے آپ, حدیث نہیں ہے, سنت کو چھوڑ, وضو کر سکتے ہیں؟ سبحان اللہ, یعنی لوگوں نے زندگی وقف کر دی اس علم کے لیے, اور یہ عجیب سی مخلوق کہتی ہے سبحان اللہ کہ حدیث ہے ہی نہیں, صرف قرآن پہ عمل کرو. اور حدیث میں بھی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا ہے کہ مجھے کیا دیا گیا ہے؟ قرآن اور اس جیسی چیز. وہ جیسی چیز مطلب حیثیت دیکھیے سنت کی, سبحان اللہ. اچھا دوسری مثال دیکھیں, شیخ صاحب فرماتے ہیں شیخ رحمہ اللہ, اللہ تعالیٰ کے ارشاد سورۃ الاسراء نمبر 78 میں, اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الى غسق اللیل, ایک دو تین چار پانچ چھ سات الفاظ ہیں, اس میں پانچوں نمازیں آ گئی ہیں. اچھا, لدلوک الشمس یعنی من دلوک الشمس الى غسق اللیل, غسق کہتے ہیں رات کی ظلمت کو, یعنی آدھی رات کو, کیونکہ غسق اس وقت کو کہتے ہیں جب شدید ظلمت اور تاریکی پھیل جائے. آیت کے ظاہر بھی یوں لگتا ہے کہ ایک ہی وقت ہے یہ, لیکن سنت نے اس آیت کو کھول کے بیان کیا ہے کہ نمازیں پانچ ہیں. اس آیت کی مزید وضاحت ہوئی ہے, یعنی سنت میں جو پانچ نمازیں ہیں وہ اس آیت کی تفصیل ہے. مجمل بیان قرآن مجید کی اس آیت میں آیا ہے, تفصیل بیان میں نمازیں پانچ ہیں. وہ کیسے؟ ظہر جو ہے, ظہر کی نماز, من دلو کی شمس الى ان يصير ظل كل شيء مثله, جب سورج نکلتا ہے یہاں تک کہ ہر چیز کا سائے اس کے برابر ہو جائے, ظہر کا وقت ہے. عصر کا اس وقت سے لے کے جب تک کہ سورج جو ہے وہ سرخ ہو جاتا ہے یا پیلا ہو جاتا ہے, جب پیلا ہو جاتا ہے اس کا مطلب ہے یہ وقت اختیار ہے, اور اس وقت سے لے کے جب سورج غروب ہو جاتا ہے یہ وقت الضرورہ ہے. دو وقت ہے عصر کے, یعنی اکثر کے وہاں پہلے وقت میں پڑھ لی جائے, جب سورج یعنی پیلا ہو جائے اور آنکھوں کو یعنی چبھنا کم ہو جائے. اب دیکھتے ہیں مغرب کی طرف تو آنکھوں کی سورج یعنی وہ نہیں چبھ رہا ہوتا, مطلب یہ ہے اب وقت الضرورہ جو ہے وہ باقی رہا ہے. اس سے پہلے کہ سورج غروب ہونا شروع ہو جائے, نماز کا وقت ختم ہو جائے گا, قضا ہو جائے گی, تو پہلے اس وقت میں پڑھ لیں. مغرب کے من غروب الشمس الى مغیب الشفق الاحمر, جب سورج غروب ہو جاتا ہے اور مغرب کی طرف ایک سرخی پھیل جاتی ہے افق میں آسمان پر, تو اسے کہ یہ شروع ہوتا مغرب کا وقت. اور عشاء کا وقت جو ہے شفق الاحمر جو ہے سرخ جو رنگ تھا مغرب کی طرف جب وہ ختم ہو جاتے وہاں سے لے کے آدھی رات نصف اللیل آدھی رات تک. شیخ ابن عثیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں عشاء کی نماز کی ضرورت کا وقت نہیں ہے, صرف ایک ہی وقت ہے, وہ ہے مغرب کے وقت کے بعد سے لے کے آدھی رات تک. اور دوسرا قول علماء کا یہ ہے کہ یہ ضرورت کا وقت ہے, یہ اختیار کا وقت ہے کہ مغرب سے لے کے آدھی رات تک, جو ضرورت کا وقت ہے وہ آدھی رات سے لے کے فجر کی نماز سے پہلے تک. یہ قول بھی موجود ہے علماء کا. ٹنگا شیخ عثیم رحمہ اللہ اس قول کو ترجیح دیتے ہیں اور فرماتے ہیں اس کی کوئی دلیل نہیں ہے کہ آدھی رات کے بعد بھی عشاء کا وقت باقی رہتا ہے. ہاں آپ بے شک پڑھ لیں تو آپ کی نماز قضا تصور کی جائے گی, ادا تصور نہیں کی جائے گی. شیخ ابن باز رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حدیث میں آیا ہے کہ جب کوئی شخص کسی نماز سے سو جائے یا وہ بھول جائے تو جب اسے یاد آ جائے یا جاگ آ جائے اسے یاد آئے تو فوراً پڑھ لے. تو اس حدیث کی بنیاد پر کہ آدھی رات کے بعد بھی آپ نماز پڑھ سکتے ہیں, لیکن کوئی عذر ہونا چاہیے. دونوں قول میں کیا فرق ہے؟ یعنی جو جس قول میں ہے کہ فجر تک پڑھ سکتے ہیں, اس قول سے ظاہر سے یہ آتا ہے اگر آپ کے پاس کوئی عذر شرعی بھی نہیں ہے آپ عشاء کی نماز تاخیر سے پڑھ سکتے ہیں, بے شک آپ رات کے 2 بجے پڑھنے 3 بجے پڑھنے کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن جو پہلا قول ہے کہ یہ وقت جو ہے یہ وقت ضرورت کا نہیں ہے اور اصل وقت جو ہے وہ آدھی رات تک ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر بعد میں پڑھیں گے آدھی رات کے بعد پڑھیں گے تو نماز قضا ہوگی. الغرض تو شیخ صاحب فرماتے ہیں اس اور ایک فقہی مسئلہ ہے, اگر حائضہ عورت پاک ہو جائے آدھی رات کے بعد کیا اس پر عشاء کی اور مغرب نماز فرض ہوگی کہ نہیں؟ جو کہتے فجر سے پہلے تک کا وقت ہے تب تو پڑھے گی, اور جو علماء کہتے کہ آدھی رات تک وقت ہے اس پر تو فرض ہی نہیں ہے. دیکھیں کتنے ایک مسئلے میں کتنے مسئلے آئے ہیں. تو شیخ صاحب فرماتے ہیں اس پر واجب نہیں ہے کیونکہ عشاء کا وقت آدھی رات تک ہوتا ہے اور وہ ختم ہو چکا ہے. ولم يأتي في السنة الدليل على أن وقت العشاء يمتد إلى طلوع الفجر, اور سنت میں کوئی دلیل نہیں ہے کہ عشاء کا وقت فجر تک رہتا ہے. اچھا فجر کا وقت جو ہے وہ من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس, طلوع الفجر اور طلوع الشمس میں کیا فرق ہے؟ طلوع الفجر اور طلوع الشمس, فجر فجر کو کہتے ہیں, شمس سورج کو کہتے ہیں. تو طلوع الفجر کا مطلب ہے جب سفیدی کا آغاز ہوتا ہے مشرق کی طرف. فجر کی اذان کب شروع ہوتی ہے؟ اچھا فجر وقت کب شروع ہوتا ہے؟ جب فجر کی اذان ہوتی ہے. ہمیں کیسے پتہ چلتا ہے؟ ہمیں سے کون جاتا ہے جا کے افق میں دیکھے وہ سفیدی ہے کہ نہیں؟ دیکھیں کتنی آسانی ہو گئی ہے الحمدللہ. فجر کا وقت کب شروع ہوتا ہے؟ جب فجر کی اذان ہوتی ہے. مؤذن کو کب پتہ چلتا ہے فجر کا وقت ہے؟ کیلنڈر سے. دیکھو آسانی دیکھے نا, کیلنڈر دیکھتے ہیں وقت کو دیکھ لیتا ہے. اور یہاں پر تو کیسے جب مکہ کے اذان ختم ہوتی جدہ میں شروع ہو جاتے ہیں, وہ کیلنڈر بھی نہیں دیکھتے نا کبھی, اس میں کسی نے دیکھا ہے مکہ والے کے کیسے پتہ چلتا ہے؟ دیکھیے اب سسٹم بڑا آسان ہو گیا ہے. اس زمانے میں کیا ہوتا تھا؟ جس زمانے میں یہ سسٹم نہیں تھا, یہ ٹیکنالوجی نہیں تھی, جو اذان دیتا تھا, جو جس کے اذان کی ذمہ داری سونپی گئی تھی, وہ گھر سے نکلتا تھا اور مشرق کی طرف دیکھتا تھا روشنی شروع ہوئی کہ نہیں ہوئی. اور روشنی 2 قسم کی ہوتی ہے, ایک فجر کاذب ایک فجر صادق. اس کی ذمہ داری تھی کہ اس نے دونوں میں تفریق کرنی ہے. جو فجر کاذب ہے وقت فجر کا وقت نہیں ہے, اگر اس میں کوئی وقت نماز پڑھ لے تو فجر کی نماز نہیں ہوگی وہ. تو فجر صادق کا انتظار کرتا تھا, جو فجر صادق کا ابتدا ہوتی تھی تو پھر وہ اذان دیتا تھا. ہم ایسے کوئی دیکھ سکتا ہے؟ ہمیں کوئی جانتا ہے فجر کاذب فجر صادق ہوتا کیا ہے, فرق کیا ہے؟ جانتا ہے کوئی نماز پڑھتے کہ نہیں پڑھتے, نماز فرض ہے کہ نہیں ہے؟ سب پڑھتے ہیں الحمدللہ. تو یہ کتنی آسانی ہے, ورنہ فرض کیا تھا ہمارے لیے؟ یا خود دیکھے یا اس ذمہ دار شخص کو دیکھے جس پر ثقہ ہو بھروسہ ہو جو دیکھ کر اذان دیتا ہو. بولا تو ایئر کنڈیشن ہے مطلب مشکل سے آنکھ کھلتی ہے, اور اذان پہ بس آنکھ کھلتی ہے اور جلدی سے الحمدللہ نماز پڑھ لیتے ہیں. الغرض جو فجر کاذب ہوتا ہے اس کی روشنی, مثال میں آسانی کے لیے, اس کی روشنی اوپر کی طرف جاتی ہے, لانگیٹیوڈنل ہوتی ہے, پرپینڈیکولر ہوتی ہے اوپر سے نیچے کی طرف. اور جو فجر صادق ہوتا ہے اس کی روشنی افق میں پھیلی ہوتی ہے مشرق کی طرف. اچھا جو اوپر کی طرف روشنی ہے فجر کاذب کیوں کہتے ہیں؟ وہ فرضی روشنی ہوتی ہے, وقتی طور پہ ختم ہو جاتی ہے. اس کے بعد پھر وہ جو پھیلی ہوئی روشنی آتی ہے اس مطلب سورج آ رہا ہے. جب سورج نکلتا ہے مشرق سے دیکھتے ہیں آپ ایک سفید سی لائن نظر آتی ہے دور سے, یہ سفید سی لائن جو ہے دور سے نظر آتی ہے مشرق کی طرف, یہ فجر صادق ہے. اسے کہتے ہیں طلوع الفجر. آہستہ آہستہ بڑھتی ختم نہیں ہوتی, فجر کاذب آہستہ آہستہ کم ہوتی ہے. جو اوپر سے روشنی جا رہی ہوتی ہے نا, جیسے وقت گزرتا ہے فجر کے قریب آتا ہے تو وہ کم ہوتی جاتی ہے یہاں تک کہ ختم ہو جاتی ہے. اس کے بعد پھر جو لوگوں چوڈل جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے, اور جو ٹرانسفرز یعنی سائڈ ٹو سائڈ جو روشنی ہے یہ پھیلنا شروع ہو جاتی ہے اور بڑھتی جاتی ہے یہاں تک کہ سورج نکلنا شروع ہو جاتا ہے. اس کے بڑھنے میں ایک گھنٹہ لگتا ہے تقریباً. اب آپ دیکھیں کہ فجر سے لے کے جو فجر کی اذان ہوتی ہے اور سورج طلوع تک کتنا وقت ہوتا ہے؟ تقریباً ایک گھنٹہ ہے. تو فجر صادق کی ابتدا دیکھی جاتی ہے, جب فجر صادق کی ابتدا ہو تو اذان کا وقت ہوتا ہے, جب سورج طلوع ہو جاتا ہے تو فجر کا وقت ختم ہو جاتا ہے. یہ ساری تفصیل میں نے بیان کی ہے. ہمیں کہاں سے ملی ہے؟ سنت سے, احادیث سے. قرآن مجید میں تو صرف یہ آیت ہے, اللہ تعالیٰ کے یہ ارشاد ہے, اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الى غسق اللیل. دلوک الشمس سے لے کے غسق اللیل تک اقم الصلاۃ حکم ہے نماز قائم کرنے کا. ان اوقات میں لدلوک الشمس سے لے کے غسق اللیل تک, ظاہراً اس آیت کی بنیاد پر تو ایک ہی نماز بنتی ہے, لیکن تفصیل حدیث میں ہے پانچ نمازیں بنتی ہیں, ایک نہیں ہے. یعنی فجر کی ابتدا سے لے کے رات کے آدھی رات تک, دیکھیں غسق اللیل کہتے ہیں آدھی رات کو. اچھا, تو فجر سے لے کے آدھی رات تک جو نمازیں پڑھنی ہیں اس کی تفصیل ہمیں کہاں سے ملی ہے؟ سنت سے ملی ہے. اچھا, پھر شیخ صاحب فرماتے ہیں ابن عثیمین رحمہ اللہ, وآت الزکاۃ کی مثال بھی ہے, جیسے میں بیان کر چکا ہوں کہ جو نصاب ہیں زکاۃ کے مال کے وہ سنت میں بیان ہوئے ہیں. فتدل علیہ, دلالت کرتے سنت قرآن مجید کی طرف اس لفظ میں, یہ عام لفظ جس میں تفسیر تبیین تعبیر تینوں چیزیں شامل ہیں. پھر چوتھا لفظ تعبر عنہ, یعنی سنت نئے معنی لے کے آتی ہیں اور نئے حکم لے کے آتی جو قرآن مجید میں نہیں ہیں. بعض ایسے احکام ہیں جو قرآن مجید میں نہیں ہیں, صرف سنت میں موجود ہیں. اور یہ قرآن مجید بہت, یعنی اور اس کی مثالیں کئی ہیں شیخ صاحب فرماتے ہیں, بہت زیادہ مثالیں ہیں, اور بہت سارے احکام شرعیہ جو ہیں سنت مستقل ہیں ان احکام شرعیہ میں جو قرآن مجید میں موجود ہیں, ان کا ذکر قرآن مجید میں نہیں ہے. لیکن بعض ایسی چیزیں ہیں جن کی دلالت کا حکم جو قرآن مجید میں موجود ہے. مثال کے طور پر, من یطع الرسول فقد اطاع اللہ, اطاعت اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی قرآن مجید میں بھی ہے اور سنت میں بھی ہے. سورۃ النساء نمبر 80, اور دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے, وما اتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا الى آخر سورۃ حشر آیت نمبر 7 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے, ومن یعص اللہ ورسوله فقد ضل ضلالا مبینا سورۃ الاحزاب آیت نمبر 36. تو اس میں آپ یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ اطاعت اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی فرض ہے, اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت بھی فرض ہے. اللہ تعالیٰ کی اطاعت ممکن نہیں جب تک کہ آپ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہیں کرتے. جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو دے آپ وہ لے لیں. سیاق و سباق فقہ کے احکام میں ہے, لیکن صحابہ اور مفسرین یہ کہتے ہیں کہ حکم عام ہے, اس میں ہر وہ چیز شامل جو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو دی ہے, اس میں احکام شرعیہ بھی شامل ہیں. اور جو بھی نافرمانی کرتا اللہ تعالیٰ کو, اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر علیہ وسلم کو, یقین اس نے کھلی گمراہی کی ہے, تو وہ کھلا گمراہ ہے نعوذ باللہ. اچھا, حکم عین جو ہے سنت مستقل ہے بعض بہت سارے احکام میں, اور اس میں سے جو بعض چیزیں ہیں جن کا ذکر ابھی اگلے درس میں بھی ہوگا, جو اصل موضوع ہے کہ شیخ حسین بن تیمیہ رحمہ اللہ نے جب اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کے تعلق سے آیات بیان کی ہیں, دلائل بیان کی ہیں, اب چند احادیث کا بیان ہے جن میں ایک مستقل الگ سے احکام ہے جو قرآن مجید میں نہیں ہے. اس کی مثال جیسے کہ حدیث میں ہے کہ ہمارا رب جو ہے یعنی اللہ تعالیٰ نازل ہوتا ہے السماء دنیا پر, دنیا کے آسمان پر, جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا شایان شان ہے, یعنی جب رات کا آخری پہر باقی رہتا ہے, الی آخر الحدیث. یہ آگے اگلے درس میں تفصیل آئے گی اس کی انشاءاللہ. ابھی اللہ تعالیٰ کا نازل ہونا جو ہے قرآن مجید میں ہے نہیں, صفت النزول یہ اللہ تعالیٰ کا صفت ہے, جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا شایان شان ہے اللہ تعالیٰ نازل ہوتا ہے رات کے آخری پہر میں. یہ حکم ہمیں کہاں سے ملا ہے؟ یہ متفق علیہ حدیث ہے, حدیث میں آیا ہے, صحیح حدیث ہے, اور اس میں یہ دلیل موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ نازل ہوتی ہے, اور صفت النزول اللہ تعالیٰ کی صفات الکمال میں سے ہے. اور آخر میں ایک قاعدہ بیان کرتے ہیں شیخ حسین بن تیمیہ رحمہ اللہ, وما وصف الرسول به ربه عز وجل من الاحاديث الصحاح التي تلقاها أهل معرفة بالقبول وجب الإيمان بها كذلك. جو بھی وصف اللہ تعالیٰ کے پیار پیار مثلا اپنے رب کا بیان کیا ہے صحیح احادیث میں جسے اہل معرفت نے قبول کیا ہے تو ان سب پر ایمان بھی واجب ہے، جیسے کہ قرآن مجید کی آیات پر ایمان واجب ہے. اگلے درس میں انشاءاللہ یہاں سے درس کا آغاز کریں گے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.